أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد. كافي تيزي سے حوادث پیش آ رہے ہیں. بہت سارے واقعات تیزی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ پیش آتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک بڑی خبر آتی تھی، کئی ہفتے لگ جاتے تھے اس پہ تبصرہ ہونے میں. اب آج کل یہ عالم ہے کہ ابھی آپ ایک خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور خبر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر گزشتہ دو تین ہفتوں کے اندر دیکھیں تو مثال کے طور پر آپ وزیرستان کے اندر پیش آنے والے مختلف واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچانک پاکستان کے مختلف مقامات پر بم دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں پشاور کے اندر پی سی میں بم دھماکہ ہوا اور لاہور کے اندر مثال کے طور پر نعیمی صاحب کے اوپر بم دھماکہ ہوا، وہ اس کے اندر جاں باق ہوئے، فوت ہوئے. اسی طریقے سے ابھی آپ اس واقعے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ احمد نجات کو ایک کامیابی نصیب ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ اچانک کچھ اور واقعات پیش آنا شروع ہو گئے، اور سب کا سب یہ بتا رہا ہے کہ معاملات پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا اصلی واقعہ ہے، کون سا مصنوعی واقعہ ہے. جو بھی دنیا کے میڈیا پہ کام کرنے والے ماہرین فن ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میڈیا پر آنے والی کسی خبر کو کتنی دیر تک رکھنے پر اثر ہوگا، کتنی دیر تک رکھنے کے بعد اثر ختم ہو جائے گا. اگر کتنی دیر تک کے لیے رکھیں تو خبر بھی چلی جائے گی اور لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بہت ماہر ہیں یہ لوگ. یہ لوگ جب تصویروں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے تصویروں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر یہ چاہیں تو ایک چھوٹے سے ڈیمونسٹریشن کو بہت بڑا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو بہت بڑے ڈیمونسٹریشن کو بہت چھوٹا کر سکتے ہیں. یعنی بہت سادہ سا کام ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ کی اور ہماری روز قدس کی جتنی تصویریں آئیں گی وہ کلوز اپس آئیں گی، اور مثلاً کسی اور جماعت کی چاہے دینی ہو یا غیر دینی ہو اگر کسی ڈیمونسٹریشن کی تصویر آئے گی تو دور سے لی جائے گی. صحیح، ظاہر ہے جب وہ کلوز اپ لی جائے گی تو میرے اور آپ کے چند دوست نظر آئیں گے جو جھنڈے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اگر وہ دور سے لی جائے گی تو وہ چند لوگوں کا ہجوم بہت بڑا نظر آئے گا جہاں جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے. یہ سمپل ٹرکس ہیں، بہت آسانی سے کام کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے نیوز کو ریپلیس کرنا، یہ لوگوں کی مہارت ہوتی ہے اس کام کے اندر. مثلا انہوں نے ایک نیوز آتا دیکھی اور فوراً دیکھا کہ اس نیوز کے آنے پر اثر اچھا نہیں ہوگا، اب ان کو سبسٹیٹیوٹ ایک آلٹرنیٹ نیوز کریٹ کرنی ہوگی. تو وہ ممکن ہے دنیا کے اسی خطے میں کوئی اور نیوز کریٹ کر دیں، اور ممکن ہے کسی اور طرف کوئی اور نیوز کریٹ کریں تاکہ لوگوں کی توجہات ڈائیورٹ ہو جائے. ایک ریالٹی ہمارے سامنے آئی، اور وہ ریالٹی آئی کہ ایران کے اندر انتخابات، عظیم الشان انتخابات منعقد ہوئے. مثال کے طور پر 80% سے زیادہ ووٹنگ ڈسک کی پارٹیسپیشن، اگر صرف اس ایک فینومینا کو دیکھا جائے تو دنیا کے بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ فینومینا ہوتا ہے. 80% سے زیادہ ووٹنگ ڈسک کے لوگ بیلٹ باکس کے اوپر آ جائیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. مثلا امریکہ کے اندر کتنے پرسنٹ ووٹ ڈلتے ہیں؟ 38%. مثلا 36%، یعنی اگر 100 لوگ ایلیجیبل ہیں ووٹ ڈالنے کے تو 38% لوگ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. ان 38% لوگوں میں ایک پریزیڈنٹ کامیاب ہوتا ہے تو معمولاً کاؤنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی آبادی کے اگر 5% لوگ بھی ایک صدر پر متفق ہو تو وہ صدر بن جائے گا. صرف 5%، 5% لوگ اگر امریکہ کی آبادی کے ایک آدمی کو ووٹ دے دیں تو وہ آدمی صدر بن سکتا ہے. اس کے برخلاف مثلا ایران کے اندر 80% سے اوپر ہے. اب یہ میڈیا کا ہنر ہے کہ امریکہ 38 کے ساتھ ڈیموکریٹک ہے اور ایران 80% سے اوپر کے باوجود ڈیموکریٹک نہیں ہے. یہ میڈیا کا کام ہے. اچھا, جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک فینومینا آیا, احمد نژاد کامیاب ہو گئے. ظاہر ہے احمد نژاد کی کامیابی طے شدہ بات ہے, کسی کو نقصان دے یا نہیں دے امریکہ کو پسند نہیں آئی ہوگی, اسرائیل کو پسند نہیں آئی ہوگی, کیونکہ وہ ان کو غیر منطقی کہہ چکے ہیں, وہ ان کو وحشی کہہ چکے ہیں. اسرائیلی احمد نژاد کے بارے میں نہیں معلوم کیا کچھ کہہ چکے ہیں. اور ایک نشانی وہ تھی جو کولمبیا یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے پرنسپل نے احمد نژاد کے ساتھ کیا تھا. تو ظاہر ہے ان کو چاروں کینڈیڈیٹ میں سے تینوں میں سے کوئی بھی قبول ہو سکتا تھا, کم سے کم یہ چوتھا قبول نہیں تھا. اور ان کی توقعات کے برخلاف وہ آدمی نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوا بلکہ اس نے 60% سے زیادہ ووٹس لے کر پہلے ہی راؤنڈ کے اندر اپنے اپوننٹ کو باہر نکال دیا. اب ان کے پاس پہلے, اس سے پہلے کہ میں جاؤں ان کی اس اسٹریٹجی کو دیکھوں جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں, پہلے ہم اس فینومینا کو دیکھیں. یہ فینومینا کیا تھا کہ احمد نژاد ایک ووٹ کے اندر اترے, ان کے مقابلے میں ایک ایسا, ان کے مقابلے میں مثال کے طور پر میر حسین موسوی تھے. میر حسین موسوی جنگ کے زمانے میں وزیر اعظم تھے, ان کا ایک ریپوٹیشن تھا. اس کے علاوہ محسن رضائی تھے, محسن رضائی سپاہ پاسدار کے صدر تھے اور کافی مدتوں جنگ کے زمانے میں صدر رہے. اس کے علاوہ ان کے مقابلے میں مہدی کروبی تھے, مہدی کروبی بھی جنگ کے زمانے میں پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے. اس کا مطلب ہے کافی مضبوط لوگ تھے ان کے سامنے, یعنی سب کے سب ایسے تھے جو جن کا باقاعدہ سابقہ تھا, جو پرانے جانے پہچانے لوگ تھے. ان کے باوجود ان کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی. اب اس فتح کا مطلب کیا تھا, یہ فتح کیوں حاصل ہوئی, اور اس فتح سے پہلے کچھ اور مسائل بھی تھے, ان کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اچھا, آپ توجہ کر رہے ہیں کہ ہم اس رد عمل کے اوپر زیادہ غور نہیں کرنا چاہ رہے پہلے مرحلے میں. کیوں؟ رد عمل کرنے والوں نے یہی چاہا ہے کہ لوگ کامیابی پہ نہ سوچیں. جنہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے, 7 آدمی جو مارے گئے ہیں, ان لوگوں نے کیا اسی لیے ہے کہ دنیا کی نظریں اس کامیابی پہ نہ سوچیں. اور ہم ان کی سازش کو ناکام کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کامیابی پہ سوچیں کہ یہ جو کامیابی تھی یہ کس چیز کی کامیابی تھی. یہ احمد نژاد کامیاب ہوئے کس بات پہ کامیاب ہوئے, جبکہ ان کے مقابلے میں الائنس بہت مضبوط تھا. مثال کے طور پر ہاشمی رفسنجانی نے اپنا پورا وزن میر حسین موسوی کے ساتھ رکھا ہوا تھا, اس کے باوجود کامیابی ہو گئی, جبکہ ہاشمی رفسنجانی پرانے آدمی ہیں, 8 سال صدر رہ چکے ہیں اور مثال کے طور پر مجمع تشخیص مصلحت نظام کے اس وقت چیئرمین ہیں, اسی طریقے سے مجلس خبرگان کی بھی چیئرمین. ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کامیاب ہو گئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ چند باتیں پوری دنیا کو سمجھ میں آتی ہیں. ایک, ان کی سادہ زندگی. اگر کسی کو کرپشن فری پریزیڈنٹ دیکھنا ہو, آسانی سے احمد نژاد کو دیکھ سکتا ہے, کوئی ایکیوز نہیں کر سکا. یعنی جو ان کے درمیان مناظراتی جنگ ہوئی ہیں کینڈیڈیٹس کے درمیان, اس میں احمد نژاد نے بہت زیادہ اپنے سامنے آنے والوں کو ایکیوز کیا ہے اور کہا کہ ان لوگوں نے یہ کرپشن کیا ہے, ان لوگوں نے یہ کرپشن کیا ہے. ہاشمی رفسنجانی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کرپشن کیا ہے, اور میر حسین موسوی کی وائف کے بارے میں کہا کہ انہوں نے چند سال کے اندر یونیورسٹی کے اندر کون کون سے ٹیچر کے ڈگریز لے لی, جبکہ ان کا یہ سب کچھ نہیں تھا. اچھا, اتنے ایکوزیشن کے باوجود سامنے والے یہ کہتے رہے یہ آدمی ڈکٹیٹر ہے, یہ آدمی سخت ہے, یہ آدمی الزام لگاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ خود کرپشن ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکا, الزام میں بھی نہیں کہہ سکے. اس کا مطلب تھا اس آدمی کا ہاتھ 100% صاف تھا. یہ میرے خیال میں سب سے بڑی پتاتی ہے کہ پوری دنیا جانتی تھی یہ آدمی کلین ہے, یہ مسٹر کلین ہے, اس کے ہاتھ پر کہیں سے کہیں تک کوئی گندگی نہیں ہے. دوسری بات, اس الیکشن میں جو بہت اچھی طرح ثابت ہوئی وہ یہ کہ تمام دنیا کی مکاریوں, تمام دنیا کی دھاندلیوں کے باوجود اگر کوئی عوام کے لیے کام کرے, عوام اس کا ساتھ دیتی ہے. کتنا پروپیگنڈا ہوا ہے احمد نژاد کے خلاف, پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہوا, اس کے باوجود اس آدمی کی عوامی حرکتوں نے اس آدمی کو جتایا ہے. عوامی جو کام انجام دیا, عوامی کام کیا تھے صاحب, انہوں نے اپنے 4 سال دور حکومت کے اندر ایک ایک چپے کا دورہ کیا. دورہ کرنے کے دوران مختلف انداز اختیار کیے. مثلا جب دورہ کرنے جاتے تھے پوری کیبنٹ کو لے کر جاتے تھے, پوری کیبنٹ لے جا کے وہاں اجلاس کرتی تھی, آن اسپاٹ ڈیسیشن دیے جاتے تھے, اور وہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے کام ہوتا تھا. ہر ایک کو اجازت تھی کہ کوئی بھی اپنی شکایت لیٹر کے ذریعے بھجوا سکتا ہے, جس میں حتیٰ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور موسٹ پروبیبلی اسے کچھ نہ کچھ مل جانا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے عوامی کام تھے جنہوں نے بتایا کہ آج بھی دنیا کے اندر عوامی کام کی قدر ہے اور عوامی کام کے نتیجے میں عوام ساتھ دے رہی ہوتی ہے. دو باتیں, تیسری باتیں یہ کہ ساری منطق اور لب و لہجہ اسلامی ہے, منطق اور لب و لہجہ اسلامی ہے. ایک دفعہ آپ کام بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں اس میں دین نہیں نظر آتا, ایک دفعہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شکل صورت کا گفتار کردار سب میں دین جھلک رہا ہوتا ہے. ان میں خوبی یہ ہے کہ ایک تو مسٹر کلین ہو گئے, کوئی گند نہیں کی, کوئی کرپشن نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ کام عوامی تھے. تیسری بات یہ کہ سب کی بنیاد دین تھی, سب کی بنیاد دین تھی اور وہ دین بہت اچھی طرح نظر آتا تھا, جگہ جگہ نظر آتا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے دین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, کس طریقے سے اپنے دین کے اوپر محنت کر رہے تھے, اپنی سادہ زندگی کے ذریعے سے یا مثال کے طور پر اپنی عبادات کے ذریعے سے یا دوسروں کو عبادات کی دعوت دے کر بہت سارے کام ایسے انجام پا رہے تھے. تو یہ دو تین بہت پازیٹو پوائنٹ تھے. اور ایک اور پوائنٹ جو اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ غیر مصلحت سال انقلاب کو ہو گئے, تو ان کو 30 سال ہو گئے یہاں پر. ایران کی ایک ایک چیز کے اوپر گرفت رکھتے ہیں وہ. اس کے باوجود اگر انہوں نے احساس کیا کہ ان کے خاندان نے بھی کرپشن کیا ہے, آؤٹ اسپوکن آدمی اس نے بول دیا کہ آپ کے خاندان نے کرپشن کیا ہے. اچھا رفسنجانی نے البتہ یہ کہا ہے ان کی فیملی نے کہ ہم ان کے اوپر کیس کریں گے اور ان کے اوپر کیس دائر کریں گے ساری باتیں. اس میں مجھے جو بہت اچھا ٹرننگ پوائنٹ نظر آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انتخابات سے چند دن پہلے یہ کرپشن کا دعویٰ کیا کہ آپ نے کرپشن کیا ہے. اچھا پولیٹیکلی اتنے حساس موقع پر آ کر اتنا بڑا دعویٰ کر دینا پولیٹیکلی بہت خطرناک تھا, کیونکہ گیم کہیں پر بھی ٹلٹ کر سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بدتمیز آدمی ہے, اس نے رفسنجانی کے خلاف بھی کہہ دیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ کہیں یہ اتنا بہادر آدمی ہے کہ اس نے رفسنجانی کو بھی نہیں چھوڑا. صحیح ہے, دونوں طرف کا رسک تھا, انہوں نے بہت بڑا رسک لیا. اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ دو صورتیں, یا تو یہ جذبات میں آ کر بول گئے پھر تو انہوں نے مروا دیا اپنے آپ کو, دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ آدمی جذبات میں آ کے بولنے والا ہے نہیں. جو کولمبیا یونیورسٹی کے پرنسپل کے اتنی بکواسیات کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, وہ اپنے ملک کے اپنے ہم وطنوں کے سامنے کیوں نہیں جذبات کو کنٹرول کر پائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جذباتی کام نہیں تھا, کنٹرول تھا. اور ان کی کیلکولیشن معمولاً صحیح نکلی ہیں. صحیح ہے, تو اس وقت جب انہوں نے یہ کہا اور میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ بظاہر تو کام غلط ہو گیا, اگر جذبات میں آ کر کہا ہے پھر تو بالکل ہی غلط ہو گیا. اگر جذبات نہیں تھے ہمیں صحیح نہیں لگ رہا لیکن ہم اعتماد کرتے ہیں اس کی کیلکولیشن پر. کیوں؟ کیونکہ ان کی کیلکولیشن معمولاً صحیح نکلی ہے اور صحیح کیلکولیشن پھر دوبارہ صحیح نکلی کہ انہوں نے جو کام کیا وہ جذبات کے تحت نہیں تھا, سوچ سمجھ کے کیا اور سوچ سمجھ کے اس نے بالکل صحیح کیا, پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا. نتیجہ یہ کہ ان کے ہائیسٹ ووٹس اس وقت ان کو ملے ہیں. تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی نصیب ہوئی. اور میں کچھ وقت پہلے ایران میں تھا تو ہمارا ایک بہت پرانا دوست تھا, ہمارا کلاس فیلو تھا اسی کورس کے اندر جو پولیٹیکل سائنسز کا تھا, تو جب میری مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ تمہاری احمد نژاد کے بارے میں رائے کیا ہے. کہنے لگا کہ اس کو خود نہیں معلوم یہ کر کیا رہا ہے, اس کو اپنی سیاستوں کا خود بھی نہیں پتا. اس نے کرٹیسزم کیا, کہا میں اس کو فیور نہیں کرتا, اس کا کچھ نہیں معلوم یہ کیا کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم فیور کرو یا نہیں کرو, یہ تمہارا واحد پریزیڈنٹ ہے جو ملک کے اندر بدنام ہو سکتا ہے, باہر بہت مقبول ہے. شاید اندر بدنام ہو, لوگ اس کو پسند نہ کر رہے ہوں, لیکن باہر ابھی پتا چلا کہ نہیں اندر بھی پسند کر رہے ہیں, لیکن باہر بہت مقبول ہے. یعنی قطعاً طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی اور پریزیڈنٹ بنتا تو ایران سے باہر کی عوام پر بہت نگیٹو اثر پڑتا, بہت مایوسی آتی. ایران سے باہر مایوسی بہت آتی اور ان کے پریزیڈنٹ بننے سے باہر بہت خوشی گئی ہے. انقلاب کے لیے لوگوں کے جذبات اور بڑھے اور لوگوں نے ایرانی قوم کی بصیرت کے اوپر اور زیادہ اعتماد اپنا ظاہر کیا کہ ہاں اس قوم کے اندر بصیرت ہے. انہوں نے صحیح موقع کے اوپر صحیح صدر کا انتخاب کیا, رہبر معظم نے انتخابات کی تائید کی اور انتخابات کو قوم کی بڑی ایک کامیابی قرار دی. خدا متعال کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین ایک صحیح فرد کا انتخاب نصیب فرمایا اور رہبر کی مکمل تائید ان کو حاصل رہی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اچھا وہ جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک جلسہ ہوا, کئی مناظرے ہوئے ان کے اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. ایک مناظرہ ایسا ہوا جس میں یہ نہیں تھے, باقی تین کینڈیڈیٹ تھے. اچھا جب یہ نہیں تھے اور تین کینڈیڈیٹ تھے تو وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے تھے, وہ پھر بھی ان سے لڑ رہے تھے. جبکہ یہ اس سیٹنگ میں نہیں تھے. تو اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ نہیں تھے تو ان تین کینڈیڈیٹس کو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ان تینوں نے پھر بھی ان کے اوپر حملہ کیا. تو انہوں نے قانون ہے کہ اگر میڈیا پر آ کر کسی کینڈیڈیٹ نے دوسرے کے خلاف کوئی بات کہی تو جتنی دیر بات کی ہے مخالف کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اتنی دیر وہ دفاع کرے. مثلا اگر میر حسین مصوی نے 10 منٹ احمد نجات کے خلاف بولا تو یہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا کہ مثلا 9 منٹ 50 سیکنڈ میر حسین بولے تھے. اس کے بعد ٹیلی ویژن کے جو ڈائریکٹر ہے اس کو احمد نجات کا جو کمپلین لیڈر ہے وہ لکھ کر بھیجے گا کہ بھائی میرے کینڈیڈیٹ کے خلاف 9 منٹ 50 سیکنڈ بات کی گئی ہے. تو اس کا جو احمد نجات کا کمپلین لیڈر تھا اس نے ساری کیلکولیشن کی اور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کو لکھوا کر بھیجا کہ 28 منٹ اور پتہ نہیں اتنے سیکنڈ ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف بات ہو گئی ہے, اور اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ 28 منٹ اور اتنے سیکنڈ آپ ہمیں چانس دیں تاکہ ہم کلیریفائی کریں. تو انہوں نے ان کو چانس دیا. احمد نجات خود نہیں آئے, انہوں نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا کہ صرف یہ لیٹر پڑھا جائے. اس لیٹر میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ میں نے ایکیوز کیوں کیا. بات جب رفسنجانی پر آئی تو انہوں نے امیر المومنین کا ایک جملہ کوٹ کیا, وہ بہت زبردست تھا. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, جو بھی رفسنجانی کے دور میں ایران میں رہا ہے اور خاتمی کے دور کو ملانے شامل کر لیں تو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ رفسنجانی کی فیملی میں کچھ نہ کچھ کرپشن ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, ان کے صاحبزادے کی وجہ سے بھی اور ان کی صاحبزادی کی وجہ سے بھی. جو بھی وہاں پر رہا ہے وہ جانتا ہے, ایران بھی جانتا ہے, یعنی اگر کوئی وہاں پر رہنے والا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اچھا اب یہ سیف سائڈ رکھی جا سکتی ہے کہ مثلا ہاشمی رفسنجانی کو نہیں معلوم ہوگا یا مثال کے طور پر ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہوگا, یہ ساری باتیں, لیکن بہرحال وہاں پر یہ چیزیں بہت پاپولر ہیں. انہوں نے جواب میں امیر المومنین کا ایک جملہ لکھا اور اس میں کہا کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر کوئی بیت المال کو لوٹے تو اس کو بے عزت کرو, اگر کوئی بیت المال لوٹے اسے بے عزت کرو, اس کی عزت نہ چھوڑو. کیوں؟ اب ظاہر اس کیوں کا جواب ہم نکال سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس آدمی کو بھی عزت دے دی گئی تو بیت المال کو لوٹنا آسان کام بن جائے گا کہ لوٹتے رہو عزت ملتی رہے گی, ہمارے ملک میں تو صدر بھی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کو کچھ ایکشن لینا تھا. انہوں نے کہا, امیر المومنین نے کہا کہ جو بیت المال کو لوٹے اس کو عزت نہ چھوڑو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے لوٹا ہے اور میں ثابت کروں گا. اس کے بعد میر حسین مصوی کی وائف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈگریز میں اور یونیورسٹی کی پوسٹ میں کچھ گڑبڑ کی ہے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ اس پوسٹ سے اس پوسٹ تک آنے میں 3 سال لگتے ہیں, اس پوسٹ سے اس پوسٹ تک آنے میں 3 سال اور اس سے آگے جانے میں اتنے سال, اور انہوں نے یہ سارا کام 3 سال میں کیا ہے. انہوں نے کہا ان کے یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہر پروفیسر جانتا ہے کہ یہ 3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں, اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے کہ میں نے نئی چیز بتائی ہے. ہاں پبلک کو بتا دیا, ورنہ پروفیسرز تو سارے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. تو ڈیفینڈیبل نہیں تھے ان لوگوں کے کام. بہرحال اس کی وجہ سے ایرانی قوم نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور الحمدللہ ایک کامیابی نصیب ہوئی. ظاہر ہے یہ بڑی کامیابی تھی اور اسرائیلی لابی صہیونی لابی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کامیابی انہیں مل جائے گی. سارے پولز ان کے حق میں تھے, جو سرویز پری الیکشن سرویز ہوئے تھے وہ سب ان کے حق میں تھے, اور میں نے خود سی این این کا ایک سروے نوٹ کیا تھا جس کے اندر ڈفرینس ڈبل کا تھا, یعنی 28 پوائنٹس احمد نجات کے پاس تھے اور 14 پوائنٹس میر حسین مصوی کے پاس تھے. یعنی سی این این بھی سمجھ رہا تھا, اس کا مطلب ہے کیا ہے, صہیونی لابی اچھی طرح جانتی تھی کہ احمد نجات جیت رہے ہیں اور بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں, صحیح ہے. اب وہ اس جیت کو شکست میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے, صہیونی لابی احمدی نجات کی جیت کو شکست میں تبدیل نہیں کر سکتی تھی. چونکہ وہ شکست میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے, ان کے پاس صرف ایک حربہ رہ گیا تھا, الیکشن کو مشکوک کریں بس. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کو مشکوک کریں بلکہ لوگوں کے مشکوک دماغوں کو شورش کی طرف لے کر آ جائیں, لوگوں کے مشکوک دماغوں کو روڈز کی طرف لے کر آ جائیں. اچھا بہت سارے عوامل میر حسین موسوی کے ساتھ, بہت سارے ایلیمنٹس ایسے تھے جو اسی کام کے لیے ساتھ تھے. اب 2-3 اسٹیٹسٹکس دیکھیں. تہران میں جو اس کا بہت پوش ایریا ہے, ایکسٹرا پوش ایریا, وہ ہے شمیرا ناد, ایکسٹرا پوش ایریا, صحیح. ایک تہران کا جنوب ہے جو غریب پرور ٹائپ کا ہے, ایک تہران کا شمال ہے. ہمارے شمال سے کمپیریزن نہیں کیجیے گا, ہمارا نارتھ کراچی اور نیو کراچی ہے, ٹھیک ہے, وہ پہاڑ گنج اور وغیرہ وغیرہ, وہ ہمارا نارتھ ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے, ہمارا ساؤتھ پوش ہے اور نارتھ ہمارا غریب ہے. میں نے سنا ہے کئی ملکوں کے اندر ایسا ہی ہے, لیکن بہرحال ایران میں الٹا ہے. ایران میں اس کے برعکس جنوب غریب پرور ہے اور شمال بہت پوش ہے, جو شمال کا پاش ایریا ہے اس کا نام شمیرہ نات ہے مثلا، ایک حصہ شمیرہ نات کے جو ووٹس ہیں اس میں میر حسین موسوی کو احمدی نژاد کے ڈبل ووٹس ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور احمدی نژاد ڈبل ہیں ان سے، لیکن شمیرہ نات میں ایبسلوٹلی بالکل الٹا، وہ یہ کہ احمدی نژاد آدھا ہے اور میر حسین موسوی ان سے ڈبل ملے ہیں. اس کا مطلب کون سی ٹیم میر حسین موسوی کا ساتھ دے رہی ہے؟ اسی ٹائپ کے لوگ. اچھا اسی طریقے سے ایران سے باہر جو ووٹ پڑے جس کی کیلکولیشن ابھی انہوں نے بیان کی، اس میں بھی میر حسین موسوی کو ڈبل تو نہیں لیکن بہرحال احمدی نژاد کے اوپر اکثریت حاصل ہے جو ایران سے باہر ووٹ ملے. اور ظاہر ہے ایران سے باہر رہنے والے لوگ بھی کوئی بہت زیادہ ایران کے اندر کے مقابلے میں زیادہ متقی پرہیزگار لوگ باہر نہیں رہ رہے ہوں گے، تو اجمالی طور پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میر حسین موسوی کے پیچھے کون سی لابی کام کر رہی ہوگی، گرچہ خود میر حسین موسوی اس ٹائپ کے نہیں ہیں، خود میر حسین موسوی اس ٹائپ کے نہیں ہوں گے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے آدمی کے پیچھے منافق چھپتے ہیں اور اس اچھے آدمی کو استعمال کرتے ہیں، اس بیچارے کی صورت حال کو بھی خراب کر دیتے ہیں. میر حسین موسوی نے رہبر معظم سے ایک ملاقات کی پرسوں، میرے اپنے خیال پرسوں شام، اور اس میں رہبر معظم نے میر حسین سے ایک جملہ کہا کہ فارسی میں لفظ استعمال کرتے ہیں جنس، یعنی آپ جیسے ہیں، آپ کی جنس یعنی آپ جس ٹائپ کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی جنس ان لوگوں سے بہت مختلف ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے مت ہو. یعنی جو لوگ شورش کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، بلوا کر رہے ہیں، آپ اس ٹائپ کے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے غلط لوگ کھڑے ہیں، آپ شورش کرنے والے نہیں ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے جنگ کے زمانے میں قوم کی خدمت کی ہے، آپ کی ایک امیج ہے، اور آپ کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہیں؟ میں نے عرض کیا شمیرہ نات کے لوگ کہ جو مشہور ہیں اپنے اسلام سے دور رہنے میں، وہاں پہ آپ جائیں ایک چکر لگا کے آ جائیں تو آپ کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ احمد نژاد کو شکست نہیں دے سکتی تھی صہیونی لابی. اچھا صہیونی لابی کیوں شکست دینا چاہے گی احمد نژاد کو؟ بہت سادہ سی بات ہے، جس نے کہا اسرائیل وائپ آؤٹ ہو جائے، جس نے کہا ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے، جو اسرائیل کے بالکل دنیا بھر میں مقابلے پر آ گیا، جس نے ہولوکاسٹ کا انکار کر دیا، اس کو صہیونی لابی چھوڑ دے گی کیا؟ تو اس کی تو وہ ٹکا بوٹی کر دیتے اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو، وہ اٹھا کے لے جاتے ان کو، لیکن ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ انتخابات کے اندر ان کو شکست دے پاتے. تو یقینی تھا کہ صہیونی لابی نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، انہوں نے ظاہر ہار نہیں ماننی تھی اپنی، اور انہوں نے بدلہ یہ نکالا کہ انہوں نے ان کی فتح کو ایک بلبے میں تبدیل کر دیا، اور انہوں نے چند لوگوں کو جمع کیا. یعنی کل جو مظاہرہ ہوا ہے اس کے اندر خود بی بی سی ایکسپٹ کرتا ہے کہ مشکل سے چند سو لوگ تھے، چند سو لوگ، اور اس کے مقابلے میں جو احمدی نژاد کی ریلی ہوئی ہے وہ ناقابل تصور لوگ تھے اس کے اندر، اور اب جو ہوں گی احمدی نژاد کی حمایت میں کل سے شروع ہو جائیں گی. یعنی کل ریلی ہوگی، پھر جمعے کے دن رہبر معظم نے عوام کو بلایا جمعے کی نماز کے لیے، تو میسو پبلک آئے گی روڈ پر، کس کو دکھانے کے لیے کہ جو بلوا کرنے والے ہیں یہ بہت قلیل ہیں، چند سو سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. یعنی اچھا وہ چند سو لوگ کہاں سے آئے ہوں گے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کا سابقہ بہت پرانا ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ویسے تو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر کی گرمی کے مقابلے میں اچھی جگہ بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال اگر اندر آنے کا شوق ہے تو آپ لوگ جو آگے تشریف فرما تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، وہاں پر بھی تھوڑی سی جگہ خالی ہے، تاکہ اگر کوئی باہر اندر آنا چاہ رہا ہے تو وہ اندر آ جائے. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. 1950s میں، ارلی 1950s آئل کی انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، وہ امریکنز کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اس کو نیشنلائز کیا، ظاہر ہے امریکن انٹرسٹ کے اوپر بہت بڑی ضرب لگی ان کے نیشنلائز کرنے سے. جیسے ہی نیشنلائزیشن ہوا امریکنز نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا، گرفتار ہو گئے، جیل بھیج دیے گئے اور حکومت ختم ہو گئی، شاہ واپس آ گیا. یہ کام کس طریقے سے کیا؟ متعدد سی آئی اے ایجنٹس ہیں جنہوں نے اس واقعے کو الیبوریٹ کیا اپنی اپنی بکس میں, بایوگرافیز لکھی ہیں, اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو. اسی طرح ایک آدمی نے, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپلینیشن دی ہے. اگر آپ کبھی جائیں اور مثال کے طور پر وکیپیڈیا پر ڈاکٹر مصدق کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. سب وہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ڈاکٹر مصدق کے مقابلے میں, اس کا ایک کوڈ ورڈ تھا, وہ سب کچھ تھا. جو امریکن ایجنٹس جنہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کیا تھا اس موقع پر, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ایرانی حکومت کو سستی ترین قیمت کے ذریعے تبدیل کیا, انتہائی کم خرچ بغاوت کی ہے. ایک دفعہ ہوتی ہے بغاوت ہوتی ہے, پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا ہم نے چند ہزار ڈالر سے مصدق کی حکومت گرا دی. چند ہزار ڈالر سے کیا بچا لیا؟ انہوں نے تیل کو بچا لیا, اور تیل بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری تھی. ٹھیک ہے, چند ہزار ڈالر دے کر مصدق کی حکومت کیسے تبدیل کی؟ تو امریکن ایجنٹس لکھتے ہیں کہ ہم نے تہران کے جتنے اوباش بدماش چاقوکش لوگ تھے سب کو کرائے پہ لے لیا, سب کو کرائے پہ لیا, سب کو تھوڑا تھوڑا سا پیسہ دیا, ان سے کہا بھائی تم صبح سے تہران کی روڈز پہ نکل جانا, جو شریف آدمی نظر آئے پیٹ میں چاقو مار دو, ختم. اچھا اب شریف ٹکیں گے نہیں, 50s کا زمانہ ہے کیا لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اسلحہ یہی چاقو ہوتا تھا, اور وہ چاقو چلانے والے انہوں نے میدان میں اتار دیے. چند پیسے خرچ کر کے گنڈے بدماش انہوں نے روڈ پہ اتارے, چند لوگوں کو پیٹ میں چاقو لگے, شریف شرفا بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے, بدماشوں نے شریف شرفا کو اٹھا کے پھینک دیا, مصدق کی حکومت ختم ہو, فوج کے ذریعے حملہ کروایا مصدق کے اوپر, مصدق تک گرفتار ہو گئے اور حکومت ختم. اچھا اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کہیں پہ بلوا مچانا ہو تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آئیے تو پرانا کام ہے, 400 لوگوں کو ہائر کرنے میں کتنا پیسہ لگا ہوگا, 400 ٹیڑھے آدمی ہائر کر لیجئے آپ, اور ان کا کام کیا ہو؟ ان کا کام کچھ نہ ہو, چند گاڑیاں گزرنی ان کو پتھر مارو, دو چار گاڑیاں ٹریپ کر کے ان کو آگ لگا دو, یہی سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب لوگوں کے اندر ہائپ بن جائے, آپ مثلا آپ یہ روڈ پہ جا رہے ہیں نمائش کے اوپر, آپ نے تو دسیوں دفعہ دیکھا ہوگا, آپ کراچی کے پروردہ ہیں, کراچی کے پلے بڑھے ہیں, تو آپ تو پیٹرول اور پتھر سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. تو آپ روڈ پہ چلتے ہوئے صرف یہ کریں کہ ایک نعرہ لگائیں اور ایک پتھر مار دیں, کافی ہے بلوا ہونے کے لیے, کافی ہے. صحیح ہے, اور کچھ نہیں کریں تو صاحب ایک ٹائر جلا دیجئے, صاحب وہ پوری ایم جنا روڈ بلاک ہو گئی, جب تک فائر بریگیڈ آ رہی ہے ٹائر ہٹا رہی ہے داستان دیکھی جائے گی, بات کی بات ہے. تو وہ سب بلاک ہو گیا. چند لوگوں کو آپ جمع کریں, 300-400 لوگوں کو ہائر کر لیجئے اور ایک کاروائی کر ڈالیں, بعد میں پولیس نمٹتی رہے گی اسے. اس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اندر ایک چیز کریٹ کی. اس کے بعد اس کو کریٹ کرتے ہوئے پبلک کو اور موبلائز کیا کہ بھائی دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ موبلائز ہوئے اور انہوں نے جیسے کہ آج خبر میں آئی ہے, انہوں نے بسیج کے دفتر کے اوپر حملہ کیا, یعنی ایلان کی جو والنٹیری سروس تھی جس نے جنگ لڑی تھی ان کے دفتر پہ حملہ کیا. اصل بسیج کے دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ ضد انقلابی طاقت ہے, جتنی طاقتیں سب ضد انقلاب ہیں, ورنہ کوئی بسیج کے دفتر پہ حملہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بسیج وہ عوامی طاقت ہے جس نے جنگ لڑی ہے, تو اس کے دفتر پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ ضد انقلابی ٹولہ ہے, یہ جمع ہوا ہے, انہوں نے کچھ املاک کو نقصان پہنچایا ہے, کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت ہی نارمل ہے, دو بس جل گئی تو کیا ہوا, ہمارے یہاں تو خیر ہوتا ہی رہتا ہے, وہاں تھوڑا سا پریشان کون ہے. اچھا اب ذرا سوچیے گا, پوری دنیا میں یہ سب ہوتا ہے تو اتنا ہی ریئیکشن آتا ہے کیا بھائی؟ جب کہیں پر دو گاڑیاں جلی ہیں, 7 آدمی مرے ہیں, ہم جانتے ہیں ایک ایک جان کی قیمت ہے, لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا کراچی میں 7 آدمی مرتے ہیں اتنی خبریں آتی ہیں؟ حتیٰ جو بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی 7 آدمی مرتے ہیں. مثلا عراق میں کتنے آدمی مر رہے ہیں روزانہ, کوئی پوچھنے والا ہے وہاں پر؟ یعنی آیا واقعی ان کو انسانی جانوں کی پرواہ ہے؟ نہیں, ان کو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا پورا کرنا ہے, ان کو احمدی نجات کی فتح کو لوگوں کے ذائقے میں تلخ کرنا ہے کسی طریقے سے کہ یہ فتح اچھی فتح نہیں ہوئی. تو وہ جتنا فتح کا جشن تھا اس کو ناکامی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب جو حکومتی سطح ہے وہ کیا کرے گی, رہبر معظم کیا چاہیں گے اس وقت؟ سب سے پہلی بات رہبر معظم یہ چاہیں گے کہ جتنا بھی بلوا اور اختشاش ہو رہا ہے, بلوا ہو رہا ہے, یہ بلوا ختم ہو. اگر میر حسین موسوی کو اعتراض ہیں تو قانونی پروسیجر بنا ہوا ہے, قانون کے تحت وہ مجلس خبرگان کے شورہ نگہبان کے پاس جا سکتے ہیں. شورہ نگہبان تمام الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے. وہ پہلے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جا سکتے ہیں, وہاں شکایت کر سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں وہاں شکایت پوری نہیں ہو رہی ان کی تو وہ شورہ نگہبان میں جا سکتے ہیں. شورہ نگہبان کے چیئرمین آیت اللہ جنتی نے رہبر معظم کے اس بیان کے فوراً بعد کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ قانونی راستوں کو استعمال کریں, انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم ہر کینڈیڈیٹ کی اعتراض کو سننے اور اس کو ریکارڈ کرنے اور اس کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وقت کے اندر اندر جو قانون نے معین کیا ہے فوراً اپنی درخواست دائر کر دیں تاکہ ہم اس کے مطابق قانونی کارروائی کر سکیں. اچھا, یہ لوگ کیا چاہیں گے؟ یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ قانونی راستے سے جائیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے قانونی راستے سے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. 66% اگر ووٹ سے ایک آدمی جیت رہا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چند لاکھ ووٹ غلط پڑے ہیں, اس کو ملنے والے ٹوٹل ووٹس کی تعداد 2.5 کروڑ بن رہی ہے. کتنے لاکھ ووٹ غلط پڑے ہوں تو یہ 2.5 کروڑ صحیح ہوگا. مثلا ان کا کہنا یہ کہ ایران سے باہر جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. اصل ایران سے باہر ٹوٹل ووٹ 2,43,000 پڑے, ایک آدمی کو 2.5 کروڑ ووٹ ملے. اگر 2.5 کروڑ ووٹ میں سارے 2,43,000 ووٹ بھی غلط کاؤنٹ ہو گئے, کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ 66.6 کا مثال کے طور پر 66.0 ہو جائے گا یا 65% ہو جائے گا, اس سے نتیجے پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ تو یہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نتیجے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا ہے, ان کی جیت قطعی ہے, صرف جمہوریہ اسلامی ایران کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کفر اور استعمار اور صہیونیت کا جتنا میڈیا مشینری ہے وہ سب کی سب یہاں پر لگی ہوئی ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر ایسی حرکتیں انہوں نے کئی دفعہ کی ہیں, یہ ایک حرکت اور کر کے دیکھ لیں. میرا اپنے خیال ہے کل سے جو کچھ ہوگا اور انشاءاللہ جمعے تک یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کل سے, کل یہ ہوا ہے کہ جو ہر شہر کی ایک شورا ہوتی ہے, تہران کی بھی ایک شورا ہے, تہران کی شورا نے پبلک کو یہ کہا ہے کہ بلوا مچانے والوں کے خلاف آپ ایک مظاہرہ کریں. صحیح ہے, تہران کی جو سٹی کونسل ہے, سٹی کونسل نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ بلوا مچانے والوں کے خلاف ایک مظاہرہ کریں. کل بہت بڑا مظاہرہ ہوگا جس کے اندر یہ ثابت کریں گے کہ ہم بلوا مچانے والوں کو پسند نہیں کر رہے. اس کے بعد رہبر معظم نے جمعے کی نماز کے اندر لوگوں کو کال دی ہے اور اس میں رہبر معظم خود خطاب فرمائیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج سے لے کر یہ اگلے 2-3 دن کے اندر اتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوں گے کہ اس کے بعد کوئی مشکل باقی نہیں بچنی چاہیے. اچھا, اب آپ نوٹ کیجیے گا کہ ان ڈیمونسٹریشنز کو بی بی سی کیسے ریفلیکٹ کرے گا. آپ اس کی ہوشیاریاں دیکھیے گا, یہ کیمرے کو بڑے اسکیل پر نہیں لے کے جائیں گے. یعنی کیا کریں گے, آپ کو ایسا ٹرن دکھائیں گے جس میں تھوڑے سے لوگ نظر آئیں اور اس ٹرن کے پیچھے نظر نہ آئیں آپ کو. جیسے کہ بالکل وہی کام جو ڈان نے ہماری قدس کی ریلی کے ساتھ کیا کہ پورا یعنی ٹرن آؤٹ بہت بڑا تھا, لوگ بہت زیادہ تھے. اگر ایم اے جنہ روڈ کے اوپر جتنے لوگ پھیلے ہوئے تھے ان کی تصویر آتی تو یقیناً جماعت اسلامی کی ملین مارچ سے زیادہ بن رہی تھی. اگر تصویر کی بات ہوتی تو ان کے ملین مارچ سے زیادہ بن جاتی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف 4 لڑکوں کا وہ سین دیا جب لاٹھی چارج ہو رہا تھا. صحیح, یہ میڈیا کی ٹرکس ہوتی ہیں, یہ ٹرکس کرنے کے ماہر ہیں یہ لوگ. اور صہیونی ایجنٹوں سے ہمیں اس سے زیادہ امید بھی نہیں ہے, ہمیں صرف خود ہوشیار ہونا چاہیے. چند 100 لوگ نظام تبدیل نہیں کر سکتے, یہ چند 100 لوگ بدنامی کا ایک سبب بنانا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ پبلک ہوشیار ہے, یہ کل سے جب میدان میں آنا شروع کریں گے, اور کل بھی جو مظاہرہ احمدی نژاد کے لیے ہوا ہے بہت بڑا مظاہرہ تھا, لیکن ظاہر ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوا ہوگا. بہرحال آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس کیبلز ہیں وہ ایرانی ٹیلی ویژنز کے ذریعے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ خدا اس کو مشاہدہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپڈیٹڈ اگر آپ نیوز لینا چاہتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایرنا کی جو ویب سائٹس ہیں, ایرنا کی ویب سائٹ ہے irna.ir, اس کو دیکھیے. اس کی ایک انگلش ویب سائٹ بھی ہے, اسی طریقے سے presstv.ir, اس کو آپ ضرور دیکھتے رہیے, جو ایران کی رپورٹس کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک ٹرو امیج جو ہے وہ مل سکتی ہے انشاءاللہ. بھارت اس چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اگلے موضوع کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر کے موجودہ حالات. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم نے کچھ وقت پہلے جب یہ وزیرستان کا حادثہ ہوا اور اس میں وہاں پہ آپریشن ہوا تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وزیرستان کے اندر موجود ملیٹنٹ اب پورے پاکستان میں سرایت کر گئے ہیں ان مہاجروں کی صورت میں کہ جو آئی ڈی پیز کہلا رہے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل کہلا رہے ہیں، ان کی صورت میں، اور اب آپ بے وضو اس کے نتائج ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پورا ساؤتھ پنجاب اور سرحد پہلے ہی سے مکمل نامنی کی زد میں چلا گیا، اس وقت مکمل نامنی رول کر رہی ہے، لاہور کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اب کن شہروں کی باری آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب سے موو کرے گا یہ، اور میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ شمالی سندھ اور جنوب کی طرف آئے گا، یعنی کراچی کی طرف، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا معاملہ ایک عجیب معاملہ ہے، کراچی میں ہونے والے قاتلانہ حملوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو، اور پاکستان میں جو ہو رہے ہیں حملات ان کے اوپر غور کریں اور ان کے فرقوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اب شیعہ کی باری آنے والی ہے، آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں، مثلا کراچی کے اندر جو اب تک کے ہوا ہے 3 سپاہی صحابہ کے لوگ مارے جا چکے ہیں، اچھا قطعاً میرا اپنے خیال ہے ہر تھوڑے سے عقل رکھنے والے کو پتا ہے شیعہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ بلبے میں ملوث ہو، سب کو اچھی طرح اس بات کا پتا ہے کہ شیعہ قطعاً نہیں چاہے گا، بار 3 وہاں سے مرے، پھر کراچی میں ایک جماعت اسلامی کے بھی آدمی کو مارا گیا، صحیح ہے، لاہور کے اندر بریلوی اہل تسنن کے پروفیسر نعیمی کو مار دیا گیا، اسی طریقے سے سنی تحریک کے کچھ لوگ مرتے چلے گئے، اس کے بعد ایم کیو ایم حقیقی اور اس طرف کے دونوں کے کچھ لوگ مرتے چلے گئے، اب کون بچ رہا ہے پھر؟ ہاں ابھی تک یہاں کی باری نہیں آ رہی، اس کا مجھے خطرہ ہے، اب مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ لوگ ایک ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں، جو کوئی بھی کر رہا ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر مختصر ایجنسیز ہیں، جو کوئی بھی اس کام کو کر رہا ہے، ایک ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم پر اس ٹینشن کو ڈائیورٹ کریں گے اس سمت میں، کہیے اچھا میں بار بار عرض کر رہا ہوں قطعاً شیعہ نہیں چاہے گا کسی بلبے میں پھنسے، کیوں؟ ہم پہلے ہی بہت بلبوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پہلی ڈیرہ اسماعیل خان میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلی پارا چنار میں ہم مصیبت میں ہیں، پہلے ہی کوئٹہ کے اندر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو شیعہ کیوں چاہے گا؟ قطعاً نہیں چاہے گا، جو کوئی بھی سمجھنے والا ہے فوراً سمجھ جائے گا کہ شیعہ ہرگز نہیں چاہے گا بلوے کے اندر پھنسے، لیکن یہ مصیبت ہے جس میں ہم نہیں پھنسیں گے، ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، لہذا یہ سارے مارکے ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ملک انتہائی تیزی کے ساتھ ناامنی کی طرف جا رہا ہے، اب تو آنکھوں سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی صورتحال اس وقت انتہائی عجیب و غریب ہے، بلوچستان کا ایک کیس ہوا نواب بگٹی کا، رائٹ اور رانگ کا ڈسکشن نہیں ہے، صرف ڈسکشن اس بات کا ہے کہ بلوچ لیڈر کے مارے جانے کا مطلب یہ کہ ایک نسل تک بلوچ کم سے کم چین نہیں لے گی، یہ نسل اس کا بدلہ لے گی، اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ بلوچستان کے اندر چین کا سانس نہیں لے پائے گی اگلے کئی سالوں تک، اچھا دوسرا وزیرستان کے اندر کاروائی ہو گئی، وہاں پر فوجی آپریشن ہو گیا، پٹھان قوم کے اندر بھی انتقام کا جذبہ اتنا ہی ہے مثلا جتنا بلوچیوں کے اندر ہے، شاید کم تھوڑا زیادہ، اس کا مطلب یہ کہ یہ بارڈر بھی اور یہ فرنٹ بھی اگلے 15-20 سال تک کے لیے فارغ ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ یہاں چین کا سانس نہیں لے پائی، وہ جو آئی ڈی پیز ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر پھیل گئے ہیں، وہ اسی بکس کو لے کر ہر طرف پھیل رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر اس وقت انتہائی مخدوش ہے، اتنا مخدوش ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ بجٹ اناؤنس ہوا ہے، دکھاتے ہیں اصل ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے، جون کے مہینے میں سب سے بڑی نیوز بجٹ ہوتی ہے، کسی کو یاد ہے کہ بجٹ اناؤنس ہوا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں یاد، اتنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ایک بجٹ بھی تھا جو بیچ میں اناؤنس ہو چکا ہے، کتنے پرسنٹیج رہا، کیا صورتحال رہی اس کی اصل کوئی ہم کو زیادہ خبر نہیں ہے، یعنی ابھی پبلک بھی توجہ نہیں دے رہی، ہوا کیا، ورنہ ہر بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے باقاعدہ ریگولر، پبلک یعنی پبلک کے اندر بات آتی ہے کہ بھئی یہ بجٹ صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا، اس دفعہ کوئی سن گن نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ پبلک انوالو ہوئی ہوئی ہے دوسرے مسائل کے اندر، دوسری وجہ یہ ہے اصلا گورنمنٹ بتا نہیں رہی ہے بجٹ ہے کیا، ڈیٹیلز نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ. جس طرح نیوز پیپر کے اندر بجٹ کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اس دفعہ. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سارے انڈیکیٹرز نیگیٹو ہیں. کس چیز کو ریفلیکٹ کریں یہ لوگ؟ ہر چیز غلط آ رہی ہے. یعنی وہ گروتھ جو 4.8 مثلا یا 4.3 سوچی جا رہی تھی وہ 2% پہ آئی ہے. 2% کا مطلب ہے نیگیٹو گروتھ, کیونکہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو 2% تو کوئی گروتھ نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو ہر چیز نیگیٹو انڈیکیٹر دے رہی ہے, اس خاطر بجٹ کو بہت زیادہ سامنے نہیں لانا چاہیں گے. یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے. میں کچھ عرصے سے اس بات کا معتقد ہوں کہ اگست ستمبر میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھلیں گی. جون میں بجٹ آیا, انہوں نے بجٹ چھپا لیا ہے, بہت سارے حقائق کو چھپایا ہے. کچھ چیزیں جو بالکل کلیئر ہو گئی ہیں, مثال کے طور پر کنفرم ہے کہ ہمارا قرضہ اس وقت $50 ارب سے اوپر ہے. $50 ارب سے اوپر قرضہ جا چکا ہے. ڈیپٹ سروسنگ کی کیا حالت رہے گی؟ اس سال کتنا ارب ڈالر ان کو قرضے میں ادا کرنا ہے؟ اس سال کا ان آفیشل انفلیشن 22% بن رہا ہے. 22% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلری میں 22% اضافہ ہوا ہو تو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ پچھلے سال کا ہوگا, اور اگر آپ کی سیلری میں 10% اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ 10% نیچے جا چکا ہے. صحیح ہے؟ تو پورے پاکستان کے اندر بلوا سیاسی طور پر نامنی, جان اور مال کا عدم تحفظ, اور اقتصادی طور پر ابتری. یہ سامنے سامنے کی بات ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ حوادث بڑھیں گے. کوئی ایسا فیکٹر نظر نہیں آ رہا جو یہ کہے کہ یہ حوادث رکیں گے, نہ عالمی سطح پر اور نہ ملکی سطح پر. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم بہت تیزی سے اس بحران کے اندر پہنچ رہے ہیں. یعنی اگر ایک بحران آتا ہے, جب آپ نے دیکھا ہوگا سائیکلون آتا ہے, کوئی بہت بڑا طوفان آتا ہے, تو اس طوفان کی ایک آئی بال ہوتی ہے, جو طوفان گھوم رہا ہوتی ہے, ہوا گھوم رہی ہوتی ہے, اس کا ایک آئی بال ہوتی ہے جو بالکل بیچ میں اس کا مرکز ہوتا ہے. ہم پیرافریز میں انٹر ہو گئے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم بھور کے اطراف میں داخل ہو گئے ہیں, اب آہستہ آہستہ لڑکتے ہوئے اس کے آئی بال کی طرف جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے اکنامیکلی پاکستان سپٹمبر اکتوبر میں اس کی آئی بال کی طرف جانا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے. انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم نے کئی دفعہ بات کہی ہے بحران, کرائسس, فوڈ انرجی اور یہ اور وہ, یہ سب کچھ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب ہماری حکومت اور میڈیا کی جو نیچر ہے وہ یہ کہ یہ چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں, چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں. اس کا صرف ایک طریقہ رہ جاتا ہے, اگر میڈیا ریویل نہیں کر رہا کہ آپ پبلک میں جائیں, پبلک میں جائیں, ان کی حالت کو دیکھیں, ان کی حالت کیا ہے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اچھا, آپ پبلک میں کہاں جائیں, کیا دیکھیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک سفر فیصل آباد کا کریں. اچھا, آپ کہیں گے ظاہر ہے کہ ہم نہیں کریں گے, تو آپ کے کچھ دوست احباب تو ہوں گے جو فیصل آباد کے اطراف میں رہ رہے ہوں, ان سے پوچھیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت کیسی ہے, کیسی چل رہی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ حالت کیسی ہے. اسی طرح آپ مثال کے طور پر کورنگی اور جو دوسرے ہمارے سائٹ ایریاز ہیں ان کو وزٹ کریں, ان میں لوگوں سے پوچھیں, وزٹ نہ کریں, لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی انڈسٹریز صحیح چل رہی ہیں. یا مثال کے طور پر آپ کے دوست احباب میں بڑی بڑی انڈسٹریز کے مثال کے طور پر فائنینس مینیجر ہوں گے یا ایسا کوئی کام کرنے والے لوگ ہوں گے جو وہاں پر جانتے ہوں گے بھائی ریکارڈ کیا ہو رہا ہے, ان لوگوں سے پوچھیں صورتحال کیا ہے. اچھا, میں تو چونکہ ہم تو چوراہا ہے نا سوسائٹی کا, مولوی سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے, ہر کوئی آتا ہے ادھر سے گزرتا ہے, کوئی اچھائی کوئی برائی سب چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ, تو ہم اس چوراہے سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں معلومات جمع کرنے میں. یعنی مثلا کہیں مجلس میں بھی اگر کھڑے ہیں دو چار آدمی کھڑے ہیں, ایک آدھ سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو, بتاتے ہیں میں فلاں جگہ پر یہ ہوں, تو ہم پوچھتے ہیں اچھا کیسی صورتحال چل رہی ہے, ایک دو جملے میں کھڑے کھڑے وہ بتائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں پر. میرا اپنا اندازہ یہ ہے, میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے مختلف فیگر سننے کے بعد, وہ یہ کہ کم از کم انڈسٹریل ڈراپ ہمارا 20% ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کم از کم انڈسٹری 20% بند ہوئی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک سال کے اندر ایوریج ہماری انڈسٹری 20% بند ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے 20% ان ایمپلائمنٹ بڑھا ہوگا, اور اگر 22% انفلیشن بھی کاؤنٹ کر لیں اس کا مطلب ہے نیچے حالت بہت خراب ہوگی. اس کا مطلب ہے نیچے حالت بہت خراب ہونی چاہیے. اچھا اب یہ نیچے کی خراب حالت کو جاننے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وزٹس کرنے پڑیں گے. میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, میڈیا فل فلیش چھپا رہا ہے, تو ہمیں وزٹ کرنے پڑیں گے. اور ہم گھومتے رہتے ہیں, میں آپ کو اطمینان سے کہہ رہا ہوں حالت خراب ہے. چاہے یہ ریفلیکٹ کریں چاہے یہ ریفلیکٹ نہ کریں, یہ اعداد و شمار کے کھیل کھیلتے رہیں گے آخر تک. اور یہ پاکستان کا ستیہ ناس مار رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کنگلا کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے یہ خالی کر رہے ہیں. اچھا اب ہمارے ذہن میں آئے گا نہیں باہر سے امداد مل جائے گی, امریکہ نے اپنی امداد ٹرپل کر دی ہے اور باہر سے جو ریمیٹنس آ رہی ہے وہ معاملے کو سنبھال لے گی. انڈسٹری کے انمپلائمنٹ کو کیسے سنبھالیں گے؟ قرضہ ادا کر لیں گے, ہاں ممکن ہے قرضہ ادا کر لیں گے, انڈسٹری کے انمپلائمنٹ کو کیسے سنبھالیں گے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہم شہر کے اندر موومنٹ دیکھ رہے ہیں, شہر کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سادہ سا کام ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز اپنے اندر سے خالی ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے شہروں کو بنا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے بڑے شہروں کو بنا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پبلک کو بڑے شہر کی ڈیولپمنٹ میں انوالو رکھیں کہ دیکھو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب آپ مثلا ٹریولنگ کریں گے کراچی کے اندر تو آپ کو ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, ہر طرف برج بن رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں پورے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پورے پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرض کریں روڈز بن گئی شہر کے اندر کی, اور جو شہروں کو ملانے والی روڈز تھیں وہ نہیں ہوئی, اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی بہرے کہ نہیں ہوگی؟ اچھا فرض کر لیتے ہیں کہیں سے بھی گورنمنٹ کے پاس پیسہ آیا, اس نے بجائے فنڈ انویسٹمنٹ کے اس نے کچھ روڈز بنوا دی, کچھ کام کر کے لوگوں کو خوش کر لیا, انڈسٹری نہیں چلی تو کیا ہوگا؟ انمپلائمنٹ بڑھتی رہی تو کیا ہوگا؟ مجھے میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ ہاں روڈ بن جائیں گی کم سے کم سائیکل چلانے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے گاڑی نہیں ہوئی سائیکل چلا لیں گے, تو روڈ تو کم سے کم ہوگی نا تو سائیکل سے آسانی سے چلے گی, ورنہ گڈھے میں سائیکل کیسے چلنی تھی. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بہرحال کچھ چیزیں آرٹیفیشل ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل چیزیں چلیں گی. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ دھوکے میں نہ آئیں, ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو چیک کریں تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو. اپنے آرائش کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, موضوعات بہت زیادہ ہیں اس دفعہ. پہلے ہم سوچتے تھے دو ہفتے میں ایک موضوع پکڑ کر چلیں گے اور باقی سب کو تھوڑا تھوڑا کور کریں گے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکل سے دو موضوع لیتے ہیں اور وقت پورا ہو جاتا ہے, بعد میں دیکھتے نہیں بہت میجر موشوز ابھی بھی باقی ہیں جس کا کوئی حل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر میر حسین موسوی اس ٹائپ کے نہیں ہیں تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں رہے اور وہ خود احتجاج کا کہہ رہے ہیں؟ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحیح آدمی اپنی دانست میں صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط آدمیوں کے ہاتھوں کھیلا جا رہا ہوتا ہے. یقیناً ان کے اطراف میں جو لوگ ہوں گے انہوں نے ان کے دماغ کو بلاک کر دیا ہوگا اس بات کے اوپر کہ انقلاب سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احمدی نژاد کو نہ چھوڑیں, ورنہ یہ آدمی انقلاب کو برباد کر دے گا. ایسا بہت دفعہ پہلے بھی ہوا ہے کہ کچھ مخلصین انقلاب کے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ کچھ اس طریقے سے کنٹرول میں لے لیے جاتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دشمن چاہ رہے ہوتے ہیں. بہترین صورت میں میر حسین موسوی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, بہترین صورت میں. ورنہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اپنے دماغ کو کھولیں تو رہبر معظم کی کیوں نہیں سن رہے, رہبر معظم کو کیوں نہیں دیکھ رہے, کیوں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت ان کے اس بلوے سے دشمن بہت فائدہ اٹھا رہا ہے, صہیونیت فائدہ اٹھا رہی ہے, بہت خوش ہو رہے ہوں گے مثلا کہ ہم نے تہران میں 7 آدمی مروا لیے, بہت اپنی کامیابی پہ فخر کر رہے ہوں گے کہ چلو برسوں کے بعد اتنا تو ہم کر پائے. مجھے مسلم کو سمجھنا چاہیے, لیکن میں نے عرض کیا معمولاً اس طریقے سے آدمی کو سنبھال لیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک درس ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے اطراف کے دوستوں کے انتخاب میں بہت احتیاط کریں, ایسے لوگوں کو ایکسپٹ نہ کریں جن کی بات آپ کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی صلاحیتیں صحیح نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو صحیح صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کی بات سے آپ متاثر ہوں, ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے ان کا کردار صحیح کردار نہیں ہے. ہم لوگ معمولاً اتنے مضبوط نہیں ہوتے, ہم لوگ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر کوئی بڑا آدمی اس مصیبت میں پھنس جائے تو پھر بہت برا ہے. اب دیکھیے یہ کتنے ایشوز ہیں جو نظر سے رہ گئے اور ہم بات نہیں کر سکے. مثال کے طور پر لبنان کے پاس چین آف ایونٹس بہت تیز ہوگا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میرے خیال میں آپ بار بار کہنے آپ 2 ہفتے کو کور نہیں کر پائیں گے, 3 ہفتے کو کور نہیں کر پائیں گے, اتنا تیز واقعات ہو رہے ہیں. لبنان میں بھی ایک اچھی چیز دیکھنے میں آئی کہ حزب اللہ نے ایک اچھی تعداد پارلیمنٹ کی سیٹس لی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے میڈیا بہت ایکسپرٹ ہے اپنے کام کا, تقریباً انتخابات سے پہلے ویسٹرن میڈیا نے یہ کہا کہ حزب اللہ چاہتی ہے پورے ملک کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرے، اور انہوں نے جو حریری کا قتل تھا اس کے کیس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر حزب اللہ کے انوالومنٹ کو الزام کی صورت میں دہرانا شروع کر دیا. یہ سب کام انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ انتخابات سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالیں کہ حزب اللہ حریری کے قاتل ہے، حزب اللہ حریری کے قاتل ہے. یہ تمام مصنوعی کام انہوں نے کیا لوگوں کو رائے دینے سے روکنے کے لیے، ووٹس دینے سے روکنے کے لیے. اچھا، جو پوزیشن بنی وہ اس طریقے سے، حزب اللہ نے 11 جگہوں پر، میرے ذہن میں تھوڑا سا شک ہے 11 یا 12 سیٹس میرے ذہن میں آتی ہیں، 11 سیٹس پر اپنے ڈائریکٹ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، یعنی حزب اللہ نے کہا یہ ہمارا نمائندہ ہے. وہ ساری کی ساری 11 سیٹس حزب اللہ نے جیتی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، یعنی مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکا. اس کے علاوہ جو حزب اللہ کا الائنس تھا اس نے ووٹس کے حساب سے، سیٹس کے حساب سے 12 سیٹس کم لی ہیں اپنے اپوننٹ سے. اس کا مطلب ہے انتہائی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ حزب اللہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ بیٹھیں گے. اچھا، کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں داستان ہی بدل گئی. وہ یہ ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر حزب اللہ کا الائنس اکثریت لے لیتا، 51% لے لیتا، تو یہ ثابت، یعنی یہ پھر ہو جاتا کہ پورا لبنان حزب اللہ کے پیچھے آ سکتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کو حاصل کرتے. میں نے عرض کیا یہاں پر انہوں نے ٹیکٹکس کی استعماری میڈیا نے، اور انہوں نے ایک آسان کام یہ دیکھا کہ حریری کے قتل کا سارا الزام حزب اللہ کے اوپر ڈال دیا جائے، کہ اگر یہ الزام ڈال دیا جائے تو حزب اللہ کو ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ قاتل تنظیم ہے، اور اس کی جو اس کی امیج بنی ہے اسرائیل کے مقابلے میں 2 سال پہلے جنگ کے نتیجے میں، اس امیج کو کسی طریقے سے نیچے لانے کی کوشش کی گئی. میرا اپنا یہ خیال ہے کسی حد تک ویسٹرن میڈیا کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حزب اللہ کہ اس نے لبنان کو حزب اللہ کو ووٹ دینے سے روکا، اور اس حد میں وہ کامیاب ہوئے کہ حزب اللہ کی جو الائنس تھا وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکا. لیکن سوال یہ، آیا حزب اللہ کا مقابلہ ختم ہو سکے گا ان باتوں سے؟ 48 اور 58، یا مثال کے طور پر 46-58 کا ڈفرینس ہے، آیا اس سے اپوزیشن اپنی ہر بات منوا لے گی؟ یعنی حزب اللہ کی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ منوا لیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے بہت بعید ہے کہ وہ ان کے 11 مستقل سیٹس کے ہوتے ہوئے اور کیبنٹ کے اندر ان کی پریزنس کے ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے اس ملک کے اندر کوئی کام کر پائیں. اچھا، وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ سب سے بڑا کام وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے، ان سے اسلحہ لے لیا جائے. مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے، ابھی تو ان کے پاس اکثریت بہت معمولی سی ہے، اگر بہت بڑی اکثریت ہوتی تب بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ اپنے بنیادی ہدف کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے کہ حزب اللہ ڈی ملٹرائز ہو جائے، ڈی آرم ہو جائے، ڈس آرم ہو جائے اور حزب اللہ ان کے سامنے سرنڈر کرے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مقابلہ چلے گا، لبنان کے اندر مقابلہ چلے گا اور مضبوطی کے ساتھ کام جاری رہے گا. ابھی بھی لکھا ہے کہ ایران میں جو ہو رہا ہے اس میں امریکہ ملوث ہے، اور کیا موسوی جو شکست کھائے وہ بھی امریکہ کے ایجنٹ ہیں؟ اتنی تیزی نہ دکھائیں کسی کو ایجنٹ کہنے میں، ہم معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں آخری وقت تک سوچیں کہ یہ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، اور میں کم سے کم ذاتی طور پر کسی کو ایجنٹ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ بہت اچھا ٹائٹل ہے، کوئی بھی پسند نہ آئے کہہ دو یہ سب ایجنٹ ہے. ایجنٹ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ صحیح، میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا کہ ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ یہ ایجنٹ ہے، اور اصل میر حسین مصوی کے لیے میں نہیں سوچنا چاہوں گا. ہم جنگ کے زمانے میں وہاں پر تھے، ہم نے اس آدمی کو نزدیک سے دیکھا ہے، یہ آدمی ایجنٹ نہیں ہے. میرا اپنا ذہن کہتا ہے یہ آدمی ایجنٹ نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا، اس بیچارے کو دھوکا ہو رہا ہے، بندہ خدا کو دھوکا ہو رہا ہے. ان کی خدمات بہت زیادہ ہے، لیکن احمد نجات نے بہت اچھا کہا، اس نے کہا زبیر کی خدمات بھی بہت زیادہ تھیں، آخر میں امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہو گئے. ہاں، اگر کوئی امیر المومنین کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام اچھا نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. میر حسین مصوی اچھے آدمی ہیں، اگر نظام اور سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر اچھے نہیں، پھر کام ختم ہو جائے گا. میر حسین مصوی کے پاس آخری چانس ہیں اپنے ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے. 1-2 دن کے اندر اس بلبے کے خلاف بات کر دیں، ان کا ریپوٹیشن بچ جائے گا، اور یقیناً رہبر معظم چاہیں گے کہ ان کی عزت محفوظ رہے. لیکن خدا نہ کرے اگر انہوں نے اسی طریقے سے بلبے کا ساتھ دیا اور یہ حرکت کی جو اب تک ہو رہی ہے، چاہے ارادی طور پہ کر رہے ہیں یا غیر ارادی طور پہ، پھر بدقسمتی سے ان کا ریپوٹیشن بہت مخدوش ہو چکا ہے اور چند دنوں میں پھر ان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش ہے؟ وضاحت کریں. اچھا اب ہوتا یہ ہے, ہمیں ایک بیمار کو بتانا ہے کہ بھائی تمہاری ایک ٹانگ کاٹی جائے گی, صحیح ہے؟ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ آپ کی ساری باڈی پیرالائز ہو گئی ہے اور اب آپ ہل ہی نہیں سکتے, شوق میں آ جائے گا. اس کے بعد کہیں گے ایک ہی راستہ ہے, ایک ٹانگ کٹوا لو تاکہ پوری باڈی ہل جائے. تو کیا کہے گا؟ کہ بسم اللہ کاٹو. اچھا اگر آپ یوں شروع کرتے, کہتے بھائی ایسا ہے کہ انسان کے ویسے تو پورا ہونا چاہیے لیکن آپ کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی. بعض اوقات دشمن کیا کرتا ہے, بڑی چیز دکھاتا ہے تاکہ چھوٹے نقصان پر مجھے اور آپ کو سیٹسفائی کرے. انہوں نے پہلے سے شوق کیا دیا پاکستانی قوم کو, 2015 میں پاکستان ہے ہی نہیں, صحیح. اب پاکستانی قوم کیا سوچ رہی ہے, 2015 میں پاکستان گیا, اب نیچے لا کے کس بات پہ راضی کر لیں گے, ہوگا لیکن گرا پڑا, ٹوٹا پھوٹا. تقسیم شاید نہیں ہوگا لیکن ٹوٹا پھوٹا ہوگا, صحیح. یہ طریقہ ہے سیٹسفائی کرنے کا کہ ہاں اب ٹھیک ہے, اب اس خرابی پہ مان جاؤ. ایران میں اسی نوعیت کے جمہوری انتخابات پہلے بھی ہوئے لیکن شاید پہلی مرتبہ دھاندلی کا الزام آیا ہے. دیکھو شروع یہاں سے ہوا, یعنی شروع تو بہت پہلے سے ہوا, پچھلے انتخابات میں جب رفسنجانی ہارے تو رفسنجانی نے کہا کہ میں ہارا ہوں لیکن میں اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ رہا ہوں, صحیح ہے؟ اس طرح سے جملے کہہ کر تیار کیا گیا ہے تاکہ پبلک تیار ہو کہ ہاں بلوا بھی کر سکتے ہیں, صحیح ہے؟ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک بہت اچھے اسٹریٹجسٹ ہیں, بہت اسٹرانگ ایران کے اندر, اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی میں یہ کہا تھا کہ بعض اوقات یہ لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اس اسٹریٹجی کا نام مینڈک کے نام پہ رکھا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مینڈک کے ساتھ ایک مشکل یہ ہوتی ہے, بعض مینڈکوں کے ساتھ کم از کم, وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کسی گرم پانی میں ڈالا جائے تو یہ اچھل جاتا ہے, لیکن اگر نارمل پانی میں ڈال کر آہستہ آہستہ گرم کریں اس کو پتہ نہیں چلتا, یہاں تک کہ اس کی باڈی پک جاتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا, صحیح. مینڈک کو آہستہ آہستہ گرم پانی میں گرم کرتے چلے جائیں تو اس کو ابالا جا سکتا ہے, وہ مر جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں گرم پانی میں ہوں. یہ پروپیگنڈا کا ایک طریقہ ہے, آپ ایک دم سے پروپیگنڈا کریں لوگ شوق میں آ جائیں گے, کچھ سوچیں گے, آہستہ آہستہ پھیلائیں. میں نے عرض کیا 10 دفعہ, انہوں نے فحشا کو اسی اسٹریٹجی کے تحت پھیلایا, انہوں نے پہلے دن سے لا کر فحشا نہیں کھول کے بتایا کہ کیا کریں گے, انہوں نے پہلے دن آہستہ آہستہ سے صرف دوپٹہ ذرا سا اوپر کیا ہے, اب کچھ نہیں چھوڑا, اب دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا, صحیح. یہ اسٹریٹجی ہے. آج بلوا کیوں کیا؟ اس کی وجہ سے کہ پہلے سے تیاری کرتے آئے, پہلے سے تیاری کرتے آئے, لوگوں کے دماغوں کو تیار کیا کہ دیکھو یہاں پہ دھاندلی ہو سکتی ہے. اچھا ابھی انتخابات ہوئے نہیں ہیں اور دھاندلی کے الزامات پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو مینٹلی پریپئر کر رہے ہیں, مینٹلی پریپئر کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ کر ڈالتے ہیں. لکھا ہے کیا سسٹم کی کمزوری کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ اس سسٹم کی مضبوطی ابھی چند دن میں دیکھنا, اب ابھی سسٹم کی مضبوطی اب نظر آئے گی. سسٹم کب ثابت ہوتا ہے؟ جب مشکل میں پڑے. آپ کے گھر کا اے سی صحیح کام کر رہا ہے, جب تک صحیح کر رہا ہے پھر تو صحیح کر رہا ہے, آپ صابر ہیں. جب تک اے سی صحیح کام کر رہا ہے یہ کیسے پتا چلا آپ صابر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اے سی بند کریں پھر پتا چلے گا آپ صابر شاکر ہیں یا نہیں ہیں. پہلے خرابی آنے دو, اب یہ خرابی آئی ہے, اب سسٹم کا بیہیویئر دیکھیں. اب جو سسٹم بیہیویئر دکھائے گا اس سے پتا چلے گا سسٹم مضبوط ہے یا کمزور ہے. اب دیکھیے لبنان میں حزب اللہ کی حمایت یافتہ جماعت کی شکست کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اس کو, اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کو بہت واضح شکست شاید میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہم لبنان کو ایران نہیں سمجھ سکتے. لبنان کے اندر دسیوں قومیں آباد ہیں, لبنان کے اندر دائرہ عیسائی بہت مضبوط ہے, وہاں پر اہل تسنن کچھ اور ٹائپ کے کہ جو حزب اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے وہ بھی ہیں, البتہ ایسے عیسائی اور اہل تسنن بھی ہیں کہ جو یقیناً حزب اللہ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور یقیناً ایسے شیعہ بھی ہیں جو حزب اللہ کو بالکل نہیں سمجھتے. تو ایران لبنان بہت کمپلیکس ایک سوسائٹی ہے, بہت کمپلیکیٹڈ سوسائٹی ہے, اتنی آسانی سے امریکہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا. अमेरिका ने वहां पर बहुत पेनेट्रेट करने की कोशिश की है, बहुत उन्होंने जाहिर है सही हुकूमत खतरे में है हिजबुल्लाह के जरिए, तो सहयोगी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि वो लुबनान को अपने हाथ से छोड़ दे, तो दस यूं काम करेंगे जो उन्होंने किए हैं। लिखा है काहिरा यूनिवर्सिटी में ओबामा की तकरीर को किस तनाजुर में देखते हैं, खासतौर पर हिजाब की हिमायत और मुसलमानों के अकदार के एहतराम का जिक्र किया और इस तकरीर में हमास को दहशतगर्द नहीं कहा। बहुत कुछ जो हो रहा है ओबामा जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह वो ताकत है जो इस वक्त मुसलमानों के पास है, उसकी वजह वो कमजोरी है जिसमें अमरीका इस वक्त मुब्तला है। काश ओबामा अमरीका के ताकत के दौर में आकर ये सब कुछ कर रहे होते। अब तो अमरीका खुद डूब रहा है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, अब अमरीका खत्म हो रहा है। यानी अगर 80s में जब अमरीका ताकत में होता उस वक्त अमरीकी सदर आता और कहता मसलन हम हिजाब का एहतराम करेंगे, हम मुसलमानों की वैल्यू करते हैं। अगर मीडिया से के पीछे कुछ इनके जाति ये सोचें ये अमेरिकन सिस्टम के जज्बात हैं, कम अज कम सिस्टम के जज्बात यकीनन नहीं है। हाँ मुमकिन है कोई ये कहे ये ओबामा के जाति जज्बात हैं और इस हिसाब से वो एक एक्सेप्शनल केस हैं, और मैंने अर्ज कर चुका हूं पहले भी कि अमेरिका की मजबूरी है कि इस वक्त ओबामा टाइप का कोई आदमी वहां पर हो ताकि बिखरते हुए अमेरिका को किसी तरीके से अपने अंदर समेट सके। ओबामा पब्लिक अपीयरेंस के माहिर हैं, मैं नहीं कह रहा मुनाफिक आदमी है, मुमकिन है अपने अंदर अच्छा आदमी हो, मुमकिन है। मैं कहता हूं हमेशा जल्दी है, ओबामा के बारे में फैसला करना बहुत जल्दी है। कतअन अमरीकी सिस्टम ये नहीं है जो ओबामा जाहिर कर रहे हैं। हाँ मुमकिन है ओबामा अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर रहे हो और वो ऐसा ही आदमी हो, लेकिन सिस्टम कम से कम ये नहीं है, क्योंकि सिस्टम की कार्रवाई हम पूरी दुनिया के अंदर अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ओपिनियन है। अच्छा हमारा जाहिर है कोई बहुत ज्यादा अमल दखल है नहीं उनकी इक्तसादी पॉलिसी में, लेकिन बहरहाल ये किसी होगा। मेरा अपने ख्याल है कि उनकी इक्तसादी पॉलिसी में मुझे कोई बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम नजर नहीं आती, मेरा अपने ख्याल है आउटपुट अच्छा रहा है। तो हाँ शमीर अनाथ को अच्छा नहीं लगा होगा, ये तयशुदा बात है कि जो उस टाइप के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा होगा और उन्होंने एक बलवा क्रिएट किया है सब कुछ, लेकिन मेरा अपने ख्याल है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा है अब अगर शियों पर वक्त आ गया तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम दुश्मन की साजिशों का मुकाबला कर सकें, लाए अमल पेश करें। मैं अपने लिए बहुत यानी मैं अपने तौर पर सोचता हूं क्या मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक फर्द होने के नाते शियत के लिए लाए अमल पेश करूं, घर मेरे काम नहीं होना चाहिए। मुझे एक फर्द को किसने ये इख्तियार दिया कि मैं शेयर के लिए राय अमल पेश करूं, ये बिल्कुल वही काम है जो मैं तनकीद करता हूं कि एक SMS करने वाला SMS करता है कल शिया कौम शोक मनाएगी, अब भाई तू कौन होता है शोक का ऐलान देने वाला, तो ये SMS आ जाता है। बिल्कुल ऐसे होगा अगर मैं इस तरह से कहूं मैं शेयर के लिए ये राय अमल बनाता हूं, सामने वाला पूछ सकता है तुम हो कौन, तुम्हें किसने मैंडेट दिया कि तुम शेयर के लिए राय अमल बनाना शुरू करो। हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम चंद चीजों में मशवरे के तौर पर कहें कि हमें ये काम है जो होने चाहिए, असल हिफाजत के ऊपर इसरार होना चाहिए, हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं उनको अपने अच्छे कामों के अंदर मजीद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए। लेकिन शिया कौम के लिए लाए अमल तय करना वो मेरे ख्याल में एक आदमी के हक में नहीं होना चाहिए, एक आदमी को इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि वो बैठे और अपने मिसाल के तौर पर लेक्चर को या दर्स को इंतखाब करके अपनी मर्जी से शिया कौम के लिए लाए अमल बनाए। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि कोई एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें अगर हमसे कहा जाए तो हम भी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर ये देखें कि भाई आया इस वक्त कोई लाए अमल बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो क्या बनाया जा सकता है, फिर वो चेक हो रीचेक हो और 10 दफा चेक होने के बाद फिर वो पब्लिक के सामने आए कि हाँ भाई ये एक लाए अमल है। तो ये कोई घर बैठकर बनाने का काम नहीं है और न एक आदमी के बस में होना चाहिए इसको। अच्छा क्या आपका पेश किया मंजरनामा पाकिस्तानी आवाम के लिए मायूस को नहीं है, अगर नहीं तो इज्तिमाई तौर पर मुस्बत नतायज के लिए क्या लाया अमल इख्तियार किया जाना चाहिए, फिर वही मसला है भाई मैं कैसे लाया अमल बनाऊं। हाँ मैं ये कर सकता हूं कुछ पॉजिटिव पॉइंट दे दूं जो मैं 1.5-2 साल से करता आ रहा हूं कि ये काम करें तो हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से अपनी जान छुड़ा पाएंगे, उस मैं कब से बोल रहा हूं। अगर वो लाए अमल बन सकता है तो भाई बिस्मिल्लाह पहले बोल चुका हूं उसके ऊपर दोबारा सुन, अगर मैं बार बार बोलूं तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे कि यार ये हमेशा बकरियां जिक्र करता रहता है, हमेशा भैंस गाय गोबर यही बताता रहता है, मैं कितनी दफा बोलूं उन तमाम चीजों को, तो मैं बोल बोल के थक गया हूं, मजीद नहीं बोलना चाहता। अभी तो बात लोग मुझे बकरियों वाला मौलवी कहने लगे हैं, तो मैं अब कब तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करूं बकरियों वाला मौलवी बन के। तो تو البتہ اس میں انسلٹ نہیں ہے میرے خیال میں. مجھے اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے بھائی تم نے بکریاں پلوائیں تو انہیں بادشاہ تاری انبیاء نے پالی تھی, میں نے کون سا غلط کام کیا اگر بکریاں پلوائیں ہیں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, مذاق میں کہہ رہا ہوں میں. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں تو بار بار کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں حالات مایوس کون ہیں, تو بھائی مایوس کون ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی سے تو آنکھیں بند کرنے سے تبدیل نہیں ہو جائے گی. وہ لکھا ہے کہ امام خمینی نے کیسے سنبھالا تھا جب نیا انقلاب آیا تھا, ایران کی حکومت پھر وہی کام کر رہی تھی جو انقلاب سے پہلے کر رہی تھی. آیت اللہ خامنائی ایسا ہی کیوں, ہاں شاید کہنا چاہ رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں, کیوں کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا لکھا. ہاں رہبر کا کام یہی ہوتا ہے, رہبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام گروہی اختلافات سے اوپر ہو کر اپنی زندگی میں رہے, اپنی پوسٹ کے اوپر رہے, اور جیسے ہی سسٹم کو خطرے میں دیکھے وہ مداخلت کرے اور سسٹم کو محفوظ کر لے ایک فرد کا ڈیفینڈ کیے بغیر. ماشاءاللہ رہبر معظم نے اپنی عظیم الشان صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے, 88 سے لے کر اب تک اس نظام کو ان حالات میں نکال کے لے کر گئے جو سخت ترین حالات تھے. امریکہ 1990 میں یہاں پر آیا تھا, امریکہ اسی لیے امام خمینی کے ہوتے ہوئے وہاں پر نہیں آیا, کہ اس کو پتا تھا کہ امام خمینی کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گل پائے گی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رہبر معظم کے سامنے ان کی کوئی چیز چل پائے گی, لیکن الحمدللہ پروردگار عالم نے ان سید بزرگوار کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کیا ہے, ایرانی قوم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی اجر نظر آئی ہے, ان کی صلاحیتیں الحمدللہ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوئی ہیں. اور حقیقت یہ کہ انہوں نے قیمت دی ہے, بوڑھے ہو گئے بےچارے اتنی کم مدت کے اندر جو ہم دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے, تو الحمدللہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے بھرپور دفاع کیا ہے اور 20 سال کے اندر انہوں نے انقلاب کی فکر کہیں سے کہیں پہنچا دیا. آج یہ احمدی نژاد کی نسل ان کی صلاحیتوں اور ان کی اشار کا نتیجہ ہے کہ احمد نژاد کی سے نسل, جوان نسل نکل کے سامنے آئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو منوا رہی ہے. تو بہرحال رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, انشاءاللہ ان کی حفاظت کے لیے, اور یہ کہ خدا نمتال مستقل ان کو امام زمانہ کی خاص نظر عنایت کے اندر رکھے, باوز بلند درود بھیجے محمد وال محمد. اچھا اتفاقا جیسے ہم نے امام کا تذکرہ کیا سوال یہ تھا, آج آپ نے بارہویں امام کا تذکرہ نہیں کیا, چلو شکر ہے ان کے اس سوال سے پہلے ہی ہم نے امام کا تذکرہ کر دیا تھا. بارہ اچھا اب ایک سوال ایسا ہوا جسے الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا, واٹ از دا پاسٹ آف ویر حسین مسوی, ہوم ہی بلانگ ٹو, اینڈ وٹ کوڈ بی ہز انٹینشنز, ان سب پہ بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ تقریباً سارے سوالات پہ بات ہو گئی ہے. وائی اگر رفسنجانی سپورٹڈ مسوی, وٹ آر دا فیکٹرز آف ہائی پرسنٹیج آف ووٹنگ ان ایران ادر دین اویئرنیس. ہاں ایرانیوں کی ایک مینٹیلٹی ہے, جیسے ہی خطرے میں احساس کرتے ہیں ایکسٹرا الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ تقریباً ہماری قوم کی مینٹیلٹی کے بالکل اگینسٹ ہے کہ وہ جیسے ہی خطرے میں احساس کرتی ہے کہیں چھپنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے, بدقسمتی سے بس عناصر ایرانی بالکل اپوزٹ ہیں. اگر ان کو روڈ پہ لانا ہے نا تو دشمن سے کہو کوئی بیان دے دے, اور دشمن اتنا احمق ہے کہ بار بار بیان گز گز سب کچھ. ایرانی قوم آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اچھا آپ کہیں گے بھائی تمہیں سمجھ میں آ گئی, ان کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ تو اتنے بڑے بڑے اسٹریٹجیز بیٹھے ہیں. یہی کفر کی دماغ خرابی ہے, کفر کا جو دماغ خراب ہے کفر کی بیوقوف ہے, وہ بیوقوف ہے, یہ اس کی بیوقوفی ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہیں, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری جینیس نہیں, ایکسٹرا آرڈنری بیوقوف بھی ہیں. صرف طاقت کے بلبوتے پہ معاملے کو نپٹانا جانتے ہیں, اور بیوقوف قوموں کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے ماہر ہیں, بیوقوف قوموں کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے ماہر ہیں. ایک عقل مند قوم کے سامنے جب آئیں گے تو ان کی چلنے والی نہیں ہے, اور الحمدللہ مسلمان آہستہ آہستہ عقل حاصل کر رہے ہیں. لکھا ہے وٹ کوڈ بی دی اسٹریٹجی آف سید نصر اللہ اگینسٹ زائنس کانسپریسی. ان کی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے, اسٹرانگلی اپیئر ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر, اسٹرانگلی اپیئر ہوں گے کیبنٹ کے اندر, اور وہاں بیٹھ کر آسانی سے اپنے مفادات کا دفاع کر سکتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی تعداد ہے پارلیمنٹیرینس کی بھی, اور بڑی تعداد ہے ان کے پاس کیبنٹ کے منسٹرز کی بھی. میرا اپنے خیال ہے ان کے لیے اس مارکے کو لڑنا مشکل نہیں ہوگا, اسپیشلی یہ کہ انہوں نے سہیونیوں کے نیٹ ورک کو کافی توڑا ہے. گزشتہ چند مہینوں کے اندر انہوں نے سہیونیوں کے بہت سارے جاسوسوں کو گرفتار کروایا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن رہبر معظم نے اس بلبے اور ہنگامے کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ بتا دیا میں نے کہ ہونے والا ہے. کیا یہ بات کنفرم ہے کہ رہبر معظم احمد نجات کے حق میں تھے؟ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک فرد کے حق میں تھے یا نہیں تھے. سوال یہ ہونا چاہیے وہ انتخابات کو صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. وہ انتخابات کو صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات صحیح ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات بالکل صحیح ہوئے اور انہوں نے اس کے ٹرن آؤٹ کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا. تو یہ میرے خیال میں بہت واضح دلیل ہے کہ وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. ہاں لکھا ہے اس معاشی بحران میں کیا بہتر ہوگا کہ کسی ایسے ملک میں مائگریشن کیا جائے جو معاشی طور پر مستحکم ہے جیسے ملائیشیا یا آسٹریلیا؟ اگر کسی کے پاس یہاں کوئی کام نہیں ہے تو چلا جائے, کیا برائی ہے؟ اگر کسی کے پاس یہاں کوئی کام نہیں ہے کرنے کا, کوئی ایسا کام جو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے سوسائٹی کی خدمت ہو سکتی ہے تو چلا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کام کے ذریعے سے سوسائٹی کی خدمت کر سکتا ہوں, پھر ہرگز نہ جائے, پھر ہرگز نہ جائے. لہٰذا میں اپنے جیسے آدمی کے لیے سمجھتا ہوں میرے لیے اس ملک کو چھوڑ کر جانا اس وقت اگر حرام نہ بھی ہو تو حرام سے کچھ کم ہونا چاہیے, میرا اپنا یہ خیال ہے. حتی الامکان جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. ہاں خدا جانتا ہے انسان بڑی بات کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں معلوم کل کیسے ایسے حالات پیش آ جائیں, کن مجبوریوں کے تحت, کن مصیبتوں کے تحت شاید جانا پڑ جائے. میں نہیں چاہوں گا, انصاف کی بات. 2001 بہت اچھی طرح یاد ہے. 12 ستمبر کو حبیب اسکول میں ہماری کولیگ شہید ہوئے تھے. اس سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے ایک اور کولیگ شہید ہوئے تھے. صحیح ہے, رائٹ ٹائم تھا اگر مائگریشن کرنی تھی. اگر مائگریشن کرنی تھی تو وہ رائٹ ٹائم تھا.